بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رفع الملام عن أئمة الإعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لشرح درس جاريه، اور ہم پہنچے تھے پچھلے درس میں، پچھلے درس کے آخر میں، امام صاحب کے اس جملے پر، فرماتے ہیں فثبت، پس یہ ثابت ہوا، ان الاحادیث المتضمنۃ للوعید، وہ احادیث جن میں وعید متضمن ہے، جن کے اندر وعید کا معنی پایا جاتا ہے، یجب العمل بها، ان پر عمل کرنا واجب ہے، فی مقتضاها، جو ان حدیث کا متقاضی ہے ان پر عمل کرنا واجب ہے، باعتقاد ان فعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعید، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ جو بھی وعید ہے، سزا کے الفاظ ہیں ان احادیث میں، جس نے بھی وہ فعل کیا ہے وہ وعید اس شخص کے لیے ہے جس نے اس فعل کا ارتکاب کیا ہے. لیکن ایک ضروری اور اہم قاعدہ ہے کہ لحوق الوعید متوقف على شروط وله موانع، کہ کسی متعین شخص پر وعید لاحق کرنے کے لیے دو چیزوں کو ہونا ضروری ہے، یا دو چیزیں دیکھنا ضروری ہے. نمبر ایک، شروط کو دیکھنا کہ شرطیں پائی گئی ہیں کہ نہیں، کہ یہ شخص جو ہے یہ اس وعید کا حقدار ہے یا نہیں. ولہ موانع، اور بعض دوریاں ہیں جنہیں دور ہونا چاہیے، رکاوٹیں ہیں. اگر شروط پائی جاتی ہیں اور یہ دوریاں دور ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، تب تو وعید اس خاص متعین شخص کو لاحق ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر، ایک شخص نے، ایک پاگل نے شراب پی لی، کیا وہ کہیں گے یہ لانتی ہے؟ مکلف ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ شرطیں پوری نہیں ہیں. بچے نے پی لی ہے، مکلف کا ہونا ضروری ہے، یہاں پر شرط پوری نہیں ہے. اور یاد رکھیں، جب وعید کی بات کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کا یہ گناہ ثابت بھی ہو جاتا ہے اور اس پر حد بھی قائم کی جاتی ہے، آخرت میں کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ یہ شخص جہنمی ہے، یہ شخص ملعون ہے. آخرت میں اس کا معاملہ اس کے رب کے سپرد ہے، اللہ تعالی جانے اور وہ شخص جانے، یہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ کا معاملہ ہے. دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں جس نے بھی شراب پی، جس نے بھی، وہ ملعون ہے. فلان شخص ہے ایکس وائی زیڈ، اس نے شراب پی ہے، متعین ہو چکا ہے، اس پر ہم حکم صادر نہیں کر سکتے، نہیں لگا سکتے کہ یہ شخص بذاتی ہی بعینی ہی ملعون ہے، جب تک کہ شرطیں نہیں پائی جاتی اور موانع اور رکاوٹیں دور نہیں ہو جاتی، اسے کہتے حجت کا قائم کرنا. آج کی نشست میں اس قاعدے کی چند دلائل جیسا بیان کرتے ہیں، مثالیں ہیں اور دلائل ہیں. یعنی مثال کے طور پہ بات شراب کی ہو رہی ہے، کیا کبھی ایسا ہوا ہے، یا کوئی بھی شراب، کوئی بھی وعید، ایک حدیث میں وعید ہے، سزا کے الفاظ ہیں. اب ایک سنی عالم، معتبر عالم، سلف میں سے، چاہے صحابی ہو، تابعی ہو، اس کے بعد میں آنے والے ہیں، اس محرم عمل کا ارتکاب کیا ہے. ابھی تک جو ہم نے یہ ملامت رفع دفع کی ہے یہ تھا کہ حدیث نہیں ملی یا حدیث ملی ہے تو صحیح ثابت ہوئی، جتنی بھی چیزیں ابھی تک ہم نے بیان کی ہے. سوال یہ ہے کہ جو گناہ یا جو جس محرم کے ارتکاب کیا ہے اور وعید اور سزا جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیا اس سنی عالم پر لاگو ہوتی ہے کہ نہیں؟ مسئلہ یہ ہے. اور ابھی تک شیخ صاحب یہی چیز بیان کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں نے یہ تو کہہ دیا کہ وعید کے الفاظ ہیں ہم مان لیتے ہیں، اور کیونکہ یہ صحابی ہیں یا بڑے عالم ہیں ان پر یہ وعید لاحق نہیں ہوتی کیونکہ یہ خبر احاد ہے، قطعی نہیں ہے. اس کی میں نے وضاحت کر لی ہے، بات یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، وعید اور سزا اس عالم کو یا صحابی کو لاحق نہیں ہوئی، بات درست ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ یہ احاد ہے، اس لیے کہ شروط اور موانع، شروط کا مکمل نہیں اور جو رکاوٹیں وہ موجود ہیں. السلام علیکم. اب آئیے دیکھتے ہیں چند مثالیں. جیسا فرماتے وهذه القاعده، اور یہ قاعده جو ہے تظهر بامثله، بعض مثالوں سے ظاہر اور واضح ہوتی ہیں. منها، ان میں سے، انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بے شک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہوا اس روایت میں، انه قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعن الله، اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی، آکل الربا، سود کھانے والے پر، وموکلہ، اور کھلانے والے پر، وشاہدیہ، اور دونوں گواہوں پر، وکاتبہ، اور لکھنے والے پر. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ایک گناہ ہے، بدترین گناہ ہے گناہوں میں سے، سود، لیکن کتنے لوگوں پر لعنت ہے؟ لعن اللہ آکل الربا، جو کھا رہا ہے، بس نہیں، وموکل، جو کھلا رہا ہے. ایک تو بینک سے سود لے رہے ہیں، کھا رہے، اور بینک والے کھلا رہے ہیں، چاہے وہ بینک ہو چاہے وہ شخص ہو. بعض لوگ قرض دیتے ہیں سود پہ، بڑا کاروبار سمجھتے ہیں اپنا. آپ انڈیا میں رہتے ہیں، ہندو کمیونٹی میں جو ان کے بزنس مین، بزنس کیسے چلتا ہے، معروف ہوتے ہیں، بعضوں کا بزنس یہی ہے، تجورے میں مال بھرا ہوتا ہے لیکن دل اطمینان سکون سے خالی ہوتا ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا، دونوں چیزیں جڑ جائیں. اور اگر مسلمانوں میں سے کسی کے پاس دونوں چیزیں ہوں، سود بھی ہو اور وقتی طور پہ اطمینان بھی ہو، تو واللہ بڑے خطرے میں ہے شخص. اللہ تعالیٰ اسے کوئی بھی تنگی نہیں دینا چاہتا تاکہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہ ہو اور وہ اسی جنگ میں ہی مر جائے. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر اتر چکے ہیں یہ لوگ جو سود کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر اور سود کو کھلانے والے پر، اور دونوں گواہوں پر جو دستخط کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں. کبھی سودی معاملے میں دستخط نہ کرنا، نہ گواہی دینا، یاد رکھیں. برابر آپ کی جیب میں کچھ گئے نہیں ہیں، بس مروت میں، دوستی میں آ کے سود وہ لے رہا ہے، لعنت اس کے سر پہ ہے. یہ کون سی دوست نبھائی جا رہی ہے؟ خود بھی لانتی، اس کے ساتھ لعنت میں شامل ہو رہے ہیں. عجیب سی بات ہے واللہ. وکاتبہ، لکھنے والا. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم ان پڑھ ہیں، آپ کو اللہ تعالی نے پڑھا لکھا بنایا ہے، اس نعمت سے آپ کو نوازا ہے، آپ نے بس لکھنا ہے، لکھنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج ہے لکھنے میں؟ نہیں حرج. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وکاتبہ، سارے برابر شریک ہیں سارے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اس حدیث کو، ترمذی نے، ابن ماجہ نے، بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ. وصح عنہ، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہوا، من غیر وجہ، ایک سے زیادہ روایت میں، انہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمن باع صاعین بصاع یدا بید، اس شخص سے جس نے دو صاع دے کر ایک صاع خریدا، دو صاع بیچ کر ایک صاع خریدا، یدا بید نقد. کیا فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اوہ عین الربا، اوہ کا لفظ جو ہے دیکھیں تب کہا جاتا ہے جب کوئی بڑی بات ہو، بڑی مصیبت ہو. سلام اللہ برکاتہ. اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اوہ عین الربا، یہ جو تم نے کیا ہے یہ حقیقت یہی تو سود ہے. ہوا کیا؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے کھجور دی، پرانی کھجور تھی دو صاع، اور نئی کھجور اس کے عوض میں لے لی ایک صاع. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجور کہاں کہاں سے آئے بلال؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر رکھتے ہیں سب کی، یہ کھجور نئی تازی اچھی لگ رہی، کہاں سے آئی؟ سیدنا بلال عرض کرتے، میرے پاس دو صاع تھے پرانے کھجور کے، میں نے وہ دے کے ایک صاع خرید لیا. سیدنا بلال کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ سود ہے، اگرچہ روایت موجود تھی پہلے سے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ پرانی اور نئی میں کوئی ایسا فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اوہ عین الربا، یہی حقیقتن عین الربا ہے، یہی سود ہے. اور اسے واپس کر دیا، روایت میں ہے، لیا نہیں وہ. کما قال، تیسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، البر بالبر، گندم گندم سے، ربن سود ہے، الا ہا او ہا، الا یہ کہ ہا و ہا، یعنی نقدن. اب الفاظ دیکھیں آپ، ہا او ہا، ایک فعل کی بات ہو رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایک فعل کو ایکسپلین کر رہے ہیں، ہا و ہا، یعنی ایک ہاتھ سے دیں اور ایک ہاتھ سے لیں، یعنی نقدی معاملہ ہونا چاہیے. اس میں ادھار کا معاملہ جو ہے کریڈٹ جائز نہیں ہے. الحدیث، وہ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت متفق علیہ حدیث ہے، پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اس حدیث کو. وہذا یوجب دخول نوع الربا، اور اس حدیث میں دونوں سود کے دونوں جو قسمیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، ربا الفضل و ربا النساء فی الحدیث. ربا الفضل، ربا النساء، سود کتنی قسمیں ہیں کوئی جانتا ہے؟ پڑھ چکے ہم، ابھی تو بتایا ہے دو ہیں. بتا تو دیا کرونا یار، کیا ہے، بتا تو دیا. میں اللہ کا شکر ہے میں چیٹنگ کرنے بھی نہیں آتی، مگر یہ بھی ایک فن ہے، نعوذ باللہ. اچھا، دو قسمیں ہیں، کون سی ہیں؟ ایک ہے ربا الفضل، فضل کہتے ہیں زیادہ کو، سود کی ایک صورت میں زیادتی ہوتی ہے. دوسری قسم ہے ربا النساء، اور نساء کہتے ہیں کریڈٹ کو. اور دوسری صورت میں آجل یا ادھار یا کریڈٹ کی وجہ سے سود ہوتا ہے. چھ چیزوں میں سود جاری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، البر بالبر، ربن الا ہا او ہا. اچھا، جو اوپر روایت تھی ہے، والشعير بالشعير ربا الا ها او ها، والتمر بالتمر ربا الا ها او ها. الحديث دوسری روایت میں آیا ہے، گندم گندم سے، جو جو سے، کھجور کھجور سے، اور نمک نمک سے، سونا سونے سے اور چاندی چاندی سے، کتنی ہوئے؟ چھ، سونا، چاندی، گندم، نمک، ہو گئے کھجور نا، جو اور گندم، چھ چیزیں ہیں جن میں سود جاری ہوتا ہے. کیا معنی ہے اس کا اور کس طرح کے سود ہوتا ہے؟ اگر آپ نے سونا سونے سے خریدنا ہے تو برابر مقدار میں ہونا چاہیے. دس گرام دیں گے دس گرام لیں گے، دس گرام دے کے آپ نو واپس نہیں لے سکتے، دس گرام دے کے گیارہ نہیں لے سکتے، اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ برابر ہونا چاہیے. دوسری شرط کیا ہے؟ اسی وقت ہونا چاہیے، یعنی کہ دس گرام کے بجائے دس تو دیے لیکن میں کل لوں گا یا پرسوں لوں گا یا ایک مہینے کے بعد. ہا او ہا کیا مطلب ہے؟ نقد. ایک روایت میں آیا، جب جنس مختلف ہو جائے فبی اوکے بجے تم، جب جنس مختلف ہو جائے پھر بیچو جیسا تم چاہتے ہو. یعنی اگر سونے کو گندم سے آپ بیچنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ دس گرام گندم دس گرام سونا، کیا خیال ہے؟ یہاں پر کیوں فرق ہو گیا؟ کیونکہ جنس مختلف ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ریال ہے، پیسہ ہے، دس ریال دے کے اب گیارہ ریال واپس نہیں لے سکتے، یہ دس ریال دے کے آپ نو ریال واپس نہیں لے سکتے، دس دے کے آپ دس ہی لے سکتے ہیں. اور اس تخصص تمہید کے بعد اب شیخ الاسلام ایک اہم بات کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک کوئی بات ہے؟ نئی بات ہے کوئی؟ سب پرانی باتیں. نئی بات سنیں. ثم ان الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، پھر وہ لوگ کون؟ بعض صحابہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچا، انما الربا فی النسیئہ، سود تو صرف کریڈٹ میں ہی ہوتا ہے، نسیئہ میں، آجل میں، ادھار میں، نسیئہ ادھار، آجل کریڈٹ، نسیئہ کہتے ہیں. انما حصر کے لیے نا، سود صرف اور صرف کس میں ہوتا ہے؟ نسیئہ میں ہوتا ہے. اور یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں بڑا خوبصورت قصہ ہے. پہلے شیخ صاحب کی بات میں بیان کر دیتا ہوں پھر قصہ سناتا ہوں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فاستحل بیع الصاعین بالصاع یدا بید. اس حدیث کی وجہ سے بعض صحابہ نے دو صاع ایک صاع کے بدلے خرید و فروخت کو حلال سمجھ لیا. مثل ابن عباس رضی اللہ عنہما، سيد عبد الله بن عباس، حبر هذه الامه، سبحان الله، عالم صحابي، فاضل صحابي، واصحابه ورنكي اصحاب جزك ابي الشعثاء وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمه، يسب سيد عبد الله بن عباس الشاغردي، يسب كن نزديك الربا کس چیز میں ہے؟ فی النسیئہ. اگر نقدی حالت میں آپ زیادہ کر کے خرید و فروخت کرتے ہیں ایک ہی جنس کو تو ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر دس گرام سونا ہے اور کوئی بارہ گرام سونا دے دے اس کے عوض میں، یا پندرہ گرام دے دے لیکن ہو نقدی، بشرط یہ کہ تو ان کے نزدیک جائز تھا، اور اس میں ان کا فتویٰ تھا. وغیرہم، اور ان کے علاوہ بھی بعض لوگوں کا یہ عمل رہا. من اعیان المکیین، جو مکہ میں رہتے تھے ان میں سے بعض بھی یہی کہ الذين هم من صفوة الأمة، یہ کون ہے؟ یہ امت کی کریم ہے، عام لوگ نہیں ہیں. کس چیز میں؟ علما وعملا، علم و عمل کے اعتبار سے یہ امت کے بہترین لوگ ہیں. لا يحل لمسلم ان يعتقد ان احدا منهم بعينه او من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنه اكل الربا. کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے، یہ عقیدہ رکھے کہ ان میں سے کوئی بھی شخص، بعینه سید عبداللہ بن عباس ہو یا ان کے کسی شاگرد سے کوئی بھی شخص ہو، یا جس نے بھی یہ عمل کیا ہے بعینه، یا وہ سے جس نے ان کی تقلید کی ہے، بشرط یہ کہ ان کی تقلید ان کے لیے جائز ہوتی، تبلغ ملعنہ تاکل ربا، کہ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ وہ ملعون ہے اور ان کو یہ لعنت لاحق ہوئی ہے, کیونکہ حدیث میں یہ جو وعید ہے, سزا جو ہے موجود ہے کہ نہیں لعنت کی؟ موجود ہے. یہاں پر بعین کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے, ورنہ کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ صدرہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے ملعون تھے نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سودی کاروبار کرتے تھے. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا, غلطی ہوئی ہے, اجتہادی غلطی ضرور ہوئی ہے, لیکن وہ اس وعید میں شامل ہیں؟ ہرگز نہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وجہ کیا ہے, لأنهم کیونکہ انہوں نے فعلوا ذلك وہ عمل کیا, متأولین تأویل کی بنیاد پر, تأویلا سائغا فی الجملہ, جملہ یہ تأویل ان کی درست ہے, ان کے نزدیک تأویل درست ہے. اور تأویل کا ہونا کیا ہے؟ ایک رکاوٹ ہے, مانع ہے حکم لگنے سے. اور بعض علماء فرماتے ہیں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو خبر نہیں تھی پہلی حدیث ہا و ہا, تو ٹھیک ہا و ہا جو ہے نقد کی پتہ نہیں تھا, لیکن نصیحت کی خبر ان کو مل چکی تھی. دیکھیں علم نور ہے میرے بھائیو, ورنہ کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا کہ وہ صحابہ جنہوں نے اپنی دنیا قربان کر دی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, وہ اس معاملے میں آ کے چند ریالوں درہموں کے لیے اس طریقے سے سودی کاروبار کرتے رہے اور یہ کہیں کہ بھائی یہ جائز ہے. کیونکہ سود کو حلال کہنے بھی استحلال اور کفر ہے, پتہ ہے آپ کو کہ عام بات نہیں ہے, لیکن ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے, خبر ہی نہیں ہے, معذور ہے کہ نہیں. اور یہاں پر ان کی جو تعویل کی ہے یہ تعویل ہے کہ جس سے چیز منع کیا گیا ہے وہ نقدی معاملے سے, سوری ربا فی النساء, ادھار سے منع کیا گیا, نقدی معاملے میں تو کیا مشکل ہے. اس تعویل کی وجہ سے ان پر یہ وعید جو ہے وہ نہیں لگتی. شیخ صاحب ایک بات کی یہاں پہ, چل وہ تو بات ہم نے سمجھ لی ہے, ان پر وعید تو لاحق نہیں ہوتی. فرماتے او من قلده بحيث يجوز تقليده, اور وہ لوگ جو جنہوں نے ان کی تقلید کی ہے ان پر بھی یہ وعید لاحق نہیں ہوتی, بشرط یہ کہ ایسا شخص ہو جس کے لیے تقلید جائز ہو. ایک مسئلہ ہے یہاں پہ تقلید کا مسئلہ, لمبا موضوع, اس پر میں کبھی انشاءاللہ مکمل درس دوں گا, کافی عرصے سے درس پینڈنگ ہے, انشاءاللہ وقت کبھی ملے گا تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا. قرآن سنت اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی, لیکن ابھی اتنا سمجھ لیں کہ تقلید کا معنی کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے, قسمیں کتنی ہیں, مختصر میں بیان کر دوں. تقلید کا معنی ہے قبول قول الغیر من غیر حجہ, کسی غیر شخص کے قول کو قبول کرنا بغیر حجت کے, اور یہ غیر کون ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی شخص کی بھی بات کو لے لینا, قبول کر لینا بغیر دلیل, حجت یعنی دلیل, بغیر دلیل کے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دین ہے, دلیل ہے, حجت ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کو لینا ماننا تقلید نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص کے بھی قول جو ہے اگر دلیل کی بنیاد پر ہے تو الحمدللہ ٹھیک ہے, اگر دلیل نہیں ہے تو پھر کسی بھی شخص کی بات کو ماننا بغیر دلیل کی, اسے قبول کر لینا کو تقلید کہتے ہیں. تقلید کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے تقلید خاص, کسی خاص مسئلے میں کسی خاص شخص کی تقلید کر لینا, اور یہ تقلید جائز ہے ضرورت کے وقت. دوسری قسم کی تقلید ہے تقلید عام, کہ ہر مسئلے میں کسی عالم کے قول کو لے لینا, جو وہ عالم کہتے ہیں وہی دلیل ہے, اور اسے اندھی تقلید بھی کہتے ہیں. اور شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور شرک کی طرف ایک خوفناک راستہ ہے. اس میں کیا خرابی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خرابی یہ ہے کہ تشریع کا حق صرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور دین ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی اور شخص کے قول کو یہ درجہ دے دینا اور اسے قبول کر لینا، چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، تو حقیقتاً ایسا شخص اپنے فعل سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس امام، اس عالم کا قول بھی حجت اور دلیل ہے، اور یہ شخص بھی معصوم ہے، اس کے پاس بھی ایک پاور، ایک طاقت ہے تشریع کی. جو حق اللہ تعالیٰ کا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس نے ایک ایسے شخص کو دے دیا جس شخص کا دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ایسے معاملات میں. تشریع کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہے، پیغام پہنچانے والے ہیں. تو یہ امام صاحب، یہ عالم کہاں سے آ گئے بھائی؟ نہ تو وحی نازل ہوتی ان پہ، اور نہ ہی کوئی اور ذریعہ ہے جس کی بنیاد پر یہ شخص یہ کہہ سکتا کہ میری ہر بات کو مان لو، میرا قول حجت ہے. اور مزہ کی بات ہے، کسی بھی امام، معتبر امام نے، معتبر عالم رسول جماعت میں سے کسی نے بھی ایک مرتبہ بھی نہیں کہا میری تقلید کرو، کوئی ثابت کر کے دکھائے، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا. عجب بات، اس کے بالکل برعکس ان سب سے جو چاروں امام ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ان کی تقلید واجب ہے، ان میں سے ایک کی واجب ہے، جھوٹ دے کے فریب دے کے، ان سب نے، چاروں نے، ان کے علاوہ بھی، لیکن ان چاروں کی بات میں کروں، سب نے مل کے تقلید سے منع فرمایا. عجب بات، اذا صح الحديث فهو مذهبی، بلکہ امام حنیفہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ جو بھی بات میں کروں بغیر دلیل کے اسے نہ مانا کرو، جب تک اس کی دلیل نہ جان لو اسے مانو نہیں. کس چیز سے جوڑ رہے ہیں؟ دلیل سے جوڑ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے معروف، یہ بھی قولوں کا معروف ہے کہ کس شخص کے لیے جائز ہے کہ میرے قول کو لے جب تک اس کے دلیل کو جان نہیں لیتا. اتنی پیاری باتیں ہیں، میرے قول کو دیوار پہ مار رہے ہیں اگر حدیث سے ٹکرا جائے، بری ذمہ ہے کہ نہیں؟ بری ذمہ ہے. وہ اپنے شاگردوں کو جو تعلیمات دے کے گئے ہیں، شاگرد نے ان پر عمل کیا کہ نہیں؟ امام قاضی ابو یوسف نے اور امام محمد حسن شیبانی نے رحمت اللہ علیہما، یہ بڑے دو شاگرد ہیں اور حنفیوں کے ائمہ ہیں، احناف کے ائمہ ہیں. امام صاحب کے ان اقوال پہ عمل کرنے کی آپ نشانی دیکھیں اور ان کا کمال دیکھیں کہ دو تہائی مسائل میں امام ابو حنیفہ کی مخالفت کی ہے، جو انہیں کی کتابوں میں، یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، اپنی کتابوں میں فرماتے اس مسئلے میں الفتوی علی قول الامام محمد حسن الشیبانی، اس قول پہ فتوی امام قاضی یوسف کے قول کے مطابق ہے. تو امام ابو حنیفہ قول کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ امام نے مخالفت کی ہے، شاگرد نے مخالفت کی ہے، اور مذہب اور فتوی بھی شاگرد کے قول پہ، امام صاحب قول کو چھوڑ دیا ہے. یہ راستہ سلف کا تھا جو آج تک بھی موجود ہے، ہمارے پاس راستہ آج بھی موجود ہے. آپ لوگوں نے اس راستے کو کیوں بند کر دیا؟ دروازہ بند کیوں کر دیا؟ اس کا مطلب ہے قاضی یوسف کے لیے جو جائز تھا ان کے شاگردوں کے لیے جائز نہیں تھا، کیا خیال ہے؟ تو پھر جرم کس کا زیادہ ہے؟ قاضی یوسف کے شاگردوں کے زیادہ جرم ہے اگر وہ امام ابو یوسف کی مخالفت کرتے ہیں، یا قاضی ابو یوسف کا زیادہ جرم جس نے امام حنیفہ کی مخالفت کی ہے؟ اگر بعد والے کا جرم ہے تو پھر امام قاضی ابو یوسف کا زیادہ جرم ہے کہ اس نے امام اعظم کا آپ لوگوں کے نزدیک مخالفت کی ہے. لیکن حق بات یہی ہے، دیکھیں حق کو جتنا بھی دبائیں آپ دبا نہیں سکتے، حق بات یہی ہے کہ ائمہ نے اس بات کو سمجھا ہے، تقلید کو صرف ضرورت کے لیے لیا ہے، بغیر ضرورت کے تقلید کو چھوڑا ہے. امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقلید کے معاملے ایسے جیسا کہ مردار جانور کو کھانا ہو ضرورت کے وقت، اکل المیت، برے کی لمبی بحث ہے یہ. تقلید کا حکم القسم میں بیان کر چکے ہیں, اور تقلید شخصی جو ہے اندھی تقلید جو ہے حرام ہے, کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تقلید عام یا عوام الناس کے لیے تقلید کرنا یہ جائز ہے ان شرطوں کے ساتھ جو علماء بیان فرماتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقلید ہر صورت میں حرام ہے, یہ بھی قول موجود ہے, اور ان کے نزدیک جو ہے کہ آپ کو صرف یا تو مجتہد ہونا چاہیے یا متبع ہونا چاہیے. تقلید کا نہ تو کوئی ثبوت ہے, نہ قرآن میں, نہ سنت میں, نہ سلف کے اقوال میں. یہ ایک بدعت ہے, نئی چیز ایجاد ہوئی ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور ان سارے علماء کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تقلید ہر صورت میں حرام ہے, یہ بھی قول موجود ہے. میرے پاس وقت نہیں کہ میں دلائل دونوں فریقین کی بیان کروں, پھر قول راجح میں بیان کروں دلیل کی بنیاد پر. لیکن جو قول راجح موجود ہے جس پر ائمہ اربعہ ہیں, اور جس پر امام ابن تیمیہ ہیں, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ہے, جو سواق مرسلہ میں انہوں نے تفصیل بیان فرمائی ہے. بعض لوگوں کو غلطی لگی کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ تقلید کے سخت مخالف انکار کرنے والے ہیں اور ہر قسم تقلید کو حرام قرار دیتے ہیں, یہ بات غلط ہے. ان کے نزدیک جو تقلید شخصی ہے, جو غیر وجہ کی تقلید ہوتی ہے, جو نصوص کے ہوتے ہوئے جانتے ہوئے تقلید کرتے ہیں کسی شخص کی, کسی امام کی, اور نصوص کو پس پش ڈال دیتے ہیں, ان کے بارے میں بڑے سخت الفاظ فرمائے, یہ سچ ہے, لیکن ان کا موقف کو سمجھنا چاہیے. اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی میں کہ شیخ محمد الصابونی جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ التقلید من اوجب الواجبات, کہ تقلید جو ہے واجبات میں سب سے بڑا واجب ہے. تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس کا رد فرماتے ہیں, کہتے ہیں بات غلط ہے, اوجب الواجبات بالکل نہیں ہے. اور پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے, تقلید ضرورت کے لیے جائز ہے, لیکن کیا اس کو واجب قرار دیا جائے, یہ بات بالکل غلط ہے. تقلید بالکل واجب نہیں ہے, جائز کہہ سکتے ہیں یا حرام کہہ سکتے ہیں. بعض اوقات واجب تب ہوتی ہے جب ایک شخص کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہو اور اس نے کسی کی تقلید کرنی ہو اور وہ مثلا سمجھ نہیں رہا ہو, تب تو ممکن ہے. بہرحال شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ آخر الفاظ میرے تھے, شیخ ابن باز کے نہیں تھے, شیخ ابن باز نے یہ فرمایا ہے کہ تقلید جو ہے واجب نہیں ہے. اچھا, شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ الاصول اصول فقہ میں تقلید کا پورا باب باندھتے ہیں, اس میں یہ تفصیل بیان کرتے ہیں, یہ قسم بیان فرماتے ہیں, اور ان کے نزیب قول راجح یہ ہے کہ تقلید جائز بھی ہوتی ہے ان شرطوں کے ساتھ جو انہوں نے بیان فرمائی ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے کہ دو قسمیں ہیں تقلید کی, اور جو تقلید شخصی ہے وہ حرام ہے اندھی تقلید, اور جو تقلید ضرورت کے وقت کی جائے وہ جائز ہے. پھر وہ مثال بھی دے تھے جمعے کے خطبے کی کہ ایک امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے, جو خطیب ہے وہ مجتہد ہے, اور مختلف قسم کے لوگ سن رہے ہیں, ان میں سے دو ایک جوان ہے جس نے خطبہ پورا سنا ہے اور پھر گھر جا کے اسی دلیل کے ساتھ خطبے کو بیان کر دیا ہے پورا, یا متبع ہے, اور ایک بزرگ ہے جس نے خطبہ سنا ہے جس کو خطبے سے کوئی بھی دلیل یاد نہیں, کچھ بھی یاد نہیں, صرف یہ یاد ہے خطبے کا موضوع کیا تھا, اور وہ گھر میں جا کے صرف یہی بتاتا ہے کہ مثال کے طور نماز کے فرض کے تعلق سے خطبہ تھا, نماز فرض میں یہ جانتا ہوں بس, دلیل کیا اللہ علم میں نہیں جانتا ہوں. امام صاحب فرماتے ہیں علی البند رحمۃ اللہ علیہ, جو پہلا شخص جو امام ہے وہ مجتہد ہے اس کی مثال, دوسرا جو طالب علم ہے جو جوان ہے وہ متبع ہے, اور تیسرا جو بزرگ جو عامی ہے وہ مقلد ہے. کیونکہ تقلید کا معنی ہے کہ کسی کے قول کو ماننا بغیر دلیل, دلیل تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس صورت میں وہ مقلد ہے. اور ان علماء کے نزدیک دلیل کا ہونا کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ دلیل کو سمجھتے نہیں, دلیل کو سمجھنا بھی لازم ہے. اس لیے پھر تین قسم کے لوگ ہوئے امت میں. نمبر ایک مجتہد, مجتہد وہ ہے جو مسائل کو نصوص میں سے استنباط کر کے خود نکالتا ہے بغیر کسی کی مدد کے, صرف اللہ تعالی کی مدد سے اور اپنے علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اس کے بعد میں اپنے علم اور سمجھ کی بنیاد پر نصوص یعنی قرآن مجید کی آیات اور احادیث میں سے وہ مسائل کو استنباط کرتا اور نکالتا ہے، اسے مجتہد کہتے ہیں. دوسرا متبع، متبع وہ ہے جو کسی کے، کسی مجتہد، کسی عالم کے قول کو قبول کرتے لیکن دلیل کے ساتھ، اسے دلیل بھی آتی ہوتی ہے، اسے متبع کہتے ہیں. اور تیسرا شخص ہے مقلد، وہ شخص ہے جو کسی کے قول کو لے لیتا ہے بغیر دلیل کے. واللہ اعلم. شخص فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا نُقِلَ عَنْ طَائِفَةٍ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ فُضَلَاءِ مَدَنِيِّينَ. یہ مکین کی ایک مثال تھی جو سود کا معاملہ طے کرتے تھے اس طریقے سے، ان پر وعید لازم، وعید ہم نے لاگو نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ تعویل تھا اور تعویلوں کی سائق تھی اور ان کو دلیل نہیں ملی. اچھا، لیکن یہ یاد رکھیں کوئی شخص یہ غلط فہمی شکار نہ ہو، جو اندھی تقلید کی بنیاد پر نصوص کو چھوڑتا ہے وہ شیخ الاسلام کے اس جملے میں نہیں ہے کہ او من قلدہ بحیث یجوز تقلیدہ، یعنی یہ بھی معذور ہے، ہرگز نہیں. میں نے بیان کیا اندھی تقلید کرنے والے معذور ہرگز نہیں ہیں، وہ لعنت میں بھی شامل ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ عید میں شامل ہیں. کیوں؟ کیونکہ دلیل واضح ان کے سامنے ہے، وہ تب بھی اس دلیل کو چھوڑ کے اپنے امام کے قول کو لینا چاہتے ہیں، تو وہ معذور نہیں ہے، سمجھے. وَكَذَلِكَ مَا نُقِلَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ فُضَلَاءِ الْمَدَنِيِّينَ، اور یہ بھی نقل کیا گیا بعض فضلاء مدنیین، مدینہ کے بعض فضلاء علماء سے. من اتیان المحاش، محاش کہتے ہیں دبر کو، کہ عورتوں سے، بیویوں سے دبر سے ہم بستری کرنا. مع ما رواہ، وہ یہ سمجھتے کہ یہ جائز ہے. عجب بات دیکھیں، مدینہ علم کا گڑھ ہے، وہاں کے بعض علماء سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے اس زمانے میں. مع ما رواہ ابو داؤد، اس کے باوجود کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی، بیان کی ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ قال، آپ وسلم فرماتے ہیں، من اتى امرأة فی دبرها، جس نے بھی اپنی بیوی سے دبر میں ہم بستر کی، فہو کافر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسا شخص کافر ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے. یہ حدیث ترمذی میں ہے، اور اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے. شیخ مقبل بن ہاد الوادی رحمہ اللہ فرماتا ضعیف ہے، علامہ البانی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، اور راجح قول جو ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، میں جو میں سمجھتا ہوں السلام رحمۃ اللہ، کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں افیستحل مسلم، کہ کوئی مسلمان اس معاملے کو حلال تصور کر سکتا ہے، ان یقول، کہ وہ یوں کہے، ان فلانا و فلانا کانا کافرین بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ فلان اور فلان علماء میں سے جو یہ سمجھتے تھے کہ جائز ہے، کیا ایسے لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں؟ یہ علماء جو تھے جو یہ جائز سمجھتے تھے، کیا ان کو یہ کہا جاتا ہے وہ کافر ہیں؟ سنی عالم ہیں، امت کے اعلام ہیں، مدنی علماء ہیں بہترین زمانے میں. انہوں نے کیوں کہا؟ حدیث ملی نہیں ان کو، تو عمل تو ہو چکا، لیکن کیا وہ معذور ہیں کہ نہیں؟ معذور ہیں. وجہ کیا ہے؟ کوئی ایک رکاوٹ موجود، رکاوٹ کیا ہے؟ تعویل. ان کے پاس جب دلیل ملی نہیں ہے تو انہوں نے سوچا، اجتہاد کیا، اور امام شافعی سے ثابت ہے. عجب بات دیکھیں، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وآتوا حرثكم أن شئتم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب آیت موجود ہے، حدیث نہیں ہے، سمجھیں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ آیت ان کے صحیح نہیں ہے، جیسے ابھی بھی اختلاف ہے بڑے علماء کے بیچ میں، اس وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن سنیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آیت کریمہ سے یہ مراد ہے، وآتوا حرثكم أن شئتم، اپنی کہ جو اپنی بیوی جب بھی چاہو آپ، یعنی ہم بستری کرو. تو اس میں تو دلیل ہے کہ اگر آپ کی بیوی ہے یا آپ کی لونڈی آپ کے لیے حلال ہے، تو پھر جب چاہو اپنا حرث آپ لے سکتے ہو، یعنی بیج بو سکتے ہو. حرف میں دو معنی ہیں، ایک تو بیج کو بونا اور دوسرا پھر بیج کو اگنا بھی تو ہے نا. اب اس معنی میں انہوں نے ایک معنی لیا ہے بس کہ ڈالنا جائز ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کیونکہ اسی آیت کریمہ میں سے یہ ثابت بعض علماء نے کیا، اگر حدیث نہ بھی ہو یہ فقہ کی بات ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بعض علماء کو یہ فقہ سمجھ دیتا ہے کہ حرف کہتے ہیں زرخیز زمین کو، بنجر کو حرف نہیں کہتے. کیا خیال ہے؟ حرف زرخیز زمین کو کہتے ہیں، اور بیج زرخیز زمین میں ڈالا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہی جگہ حلال ہے اور اس کے علاوہ حلال نہیں ہے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کی سمجھ کے مطابق کہ اس آیت کا معنی یہی ہے، تو معنی اس آیت کے معنی میں کوئی بالکل واضح لفظ نہیں ہے کہ قبول یا دبر ہے، صرف یہ لفظ ہے جو عام لفظ ہے جس میں دونوں معنی بھی ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے اس معنی کو لیا ہے. اور حدیث ان کو ملی نہیں ہے یا جو بھی عذر ان کے پاس تھا تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے. کیا ہم یہ کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے کہ امام شافعی کافر ہے نعوذ باللہ؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس اگرچہ عمل جو ہے حرام ہے، عمل کی ہم نکیر کرتے ہیں اور اس کو بالکل کنڈم کرتے اور کہتے ہیں غلط ہے، حرام ہے اور عمل کفری ہے جو ہوا ہے، لیکن کہ امام شافعی اور ان کے متبعین یا مدنی علماء جن کی بات ہو رہی ہے جو یہ حلال سمجھتے تھے کرتے تھے، کیا وہ بھی کافر ہیں؟ نہیں، ان کے پاس عذر تھا، تعویل ان کے پاس سائل تھے. لیکن ایک شخص کو پتا ہے، حدیث بھی ہے اور پتا بھی ہے، جان بوجھ کے کرتا بھی ہے. کیا برابر ہے دونوں؟ برابر نہیں ہے. وکذلک قد ثبت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ثابت ہوا، انہ لعن فی الخمر عشرہ، کہ شراب میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، 10 پر. سود پر کتنی تھے؟ آکیلہ و موکیلہ و شاہدیہ و کاتبہ، کتنی ہے؟ شاہد دو ہے نا، دو گواہ ہے نا، 5 ہوئے. شراب پر ڈبل ہے، 10 ہے. نعوذ باللہ. عاصر الخمر و معتصرها و شاربها آخر تک. وثبت عنه اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہوا، من وجوہ کئی طرق سے، انہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل شراب اسکر فہو خمر، جو مشروب بھی یا جس مشروب میں بھی نشہ ہو اسے خمر کہا جاتا ہے. وقال، اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل مسکر حرام، سوری، کل مسکر خمر، ہر مسکر جو ہے وہ خمر ہے، جس چیز میں نشہ ہے وہ خمر ہے، اور خمر جو ہے حرام ہے، اس پر 10 لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے. 10 لوگ کون ہیں؟ آئے گنتے ہیں. مسند احمد کی روایت سے سند کے ساتھ، قال سر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، مجھے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے جس دن شراب حرام ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھری لی اور اس مشین کو پھاڑ دیا، کاٹ دیا اور گرا دی شراب کو، فرمایا ثم قال، شراب پر لعنت بھیجی گئی، شراب پر، وشاربها پینے والے پر، وساقیہ پلانے والے پر، بائعہ بیچنے والے پر، ومبتاعہ خریدنے والے پر، وحاملہ عاصرہ بھی ہے، یہاں پر عاصر میرے پاس نہیں ہے، اچھا، وعاصرہ جو اسے نچوڑتا ہے، اچھا، ومبتاعہ وعاصرہ ومعتصرہ وحاملہ اٹھانے والا، ومحونۃ جس کے پاس جا رہے ہیں. اچھا، میرے پاس جو روایت ہے وہ اور ہے شاید آپ کے پاس اور ہے، اس میں دیکھیں، قال لعنت الخمر وشاربها، شراب پر لعنت بھیجی گئی، شاربها پینے والے پر، ساقیہ پلانے والے پر، بائعہ مبتاعہ خریدنے بیچنے والے پر، حاملہ ومحونۃ الیہ جو اسے اٹھا رہا ہے جس کی طرف وہ اٹھا کے جا رہا ہے، وعاصرها جو اسے نچوڑا اور جوس بنا رہا ہے، وعتصرها وآکل ثمنها، یہ 10 ہیں، یہ خود نچوڑنے والا ہے اور جس کے لیے نچوڑی جا رہی ہے، جو اس کی مدد جو کر رہا ہے، اور جو اس کو بیچ کر اس کا پیسہ کھاتا ہے. خود تو دور ہے, وہ صرف کاروبار ہی کرتا ہے, اس نے انویسٹ کیا ہوا ہے. جو انویسٹر ہے وہ بھی اس میں شامل, نہ اگرچہ اس نہ پیتا ہے اور نہ وہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے. دس لوگ شراب میں لانتی اور ملعون ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور اس روایت کو علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے, مسند احمد اور بیہقی کی روایت ہے. اچھا, وخطب عمر, اور عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا على منبر, اپنے منبر پر, على منبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر, یعنی مسجد نبوی میں. فقال بین المهاجرین والانصار, وہی انصار کے درمیان میں یہ فرمایا, الخمر ما خامر العقل, اور شراب تو وہ ہے جس کی وجہ سے عقل کام نہ کرے, مخامر العقل. وانزل اللہ تحریم الخمر, اور اللہ تعالی نے شراب کی حرمت کو نازل فرمایا کہ حرام ہے. وکانا سبب نزولها ما كانوا يشربون في المدینہ, اور شراب کی حرمت کے نزول کی وجہ یہ تھی کہ شراب مدینہ میں پی جاتی تھی. ولم يكن لهم شراب الا الفضيخ, اور ان کے لیے صرف فضیخ ہی ایک شراب تھا, اور فضیخ کہتے ہیں انگور سے بنی ہوئی شراب کو, جو انگور سے اس زمانے انگور سے ہی معروف اور مشہور شراب تھی. لم يكن لهم من خمر الاعناب شيء, اچھا, اور فضیخ اس کے ساتھ, یعنی دیکھیں فضیخ بعض لوگوں کے نزدیک صرف انگور کا جوس ہے, بعض لوگوں کے نزدیک انگور کے علاوہ جوس ہے, یہ لفظ بھی ہے وہ لفظ بھی ہے, سبحان اللہ. اور صحیح بخاری کی روایت میں جو آیا ہے, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے, جو مکمل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, وہ یہ ہے, خمر کی حرمت نازل ہوئی اور پانچ چیزوں میں, شراب کی حرمت پانچ چیزوں میں. کس چیز شراب بنتی ہے؟ العنب والتمر والعسل والحنط والشعير والخمر ما خمر العقل. یہ پوری روایت اس طریقے سے ہے. پانچ چیزیں کیا ہیں جس سے شراب ہوتی ہے؟ العنب انگور, والتمر کھجور, والعسل, عسل کیا ہوتا ہے؟ شہد, والحنط گندم, والشعير جو, ان چیزوں کی بنتی. صرف یہ چیزیں ہیں, آگے فرماتے ہیں ایک کلی قاعدہ, والخمر ما خامر العقل, اور ہر وہ چیز جس کا اثر ہوتا ہے عقل پر, اور اثر کیا ہوتا ہے؟ نشے کا اثر ہوتا ہے کہ عقل کام نہیں کرتی. اچھا, اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مقدمہ دیکھیں, امام سے پہلے مقدمہ دیتے ہیں پھر اصل بات کرتے ہیں, یعنی وہ کون سے علماء ہیں جنہوں نے کوئی شراب پی, اب یہ بات کرنے والے ہیں. پہلے دلیل بیان کر دی, اب دیکھیں, فرماتے ہیں اب مکی بھی آ گئے, مدنی بھی آ گئے, اب کون بچ گئے؟ کوفی بچ گئے. سنیں, فرماتے ہیں وقد كان رجال من افاضل امت علما وعملا, اور بعض ایسے فاضل جو القدر امت میں سے لوگ موجود تھے جو علم اور عمل میں فضیلت رکھتے تھے, من الکوفیین, کوفیوں میں سے. بعض لوگ جب کہتے ہیں کوفی یا کوفی عالم تو گالیاں دیتے ہیں, نعوذ باللہ, کتنی زیادتی ہے. اور شیخ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وقد كان رجال من افاضل الامه علما وعملا من الكوفيين يعتقدون الا خمر الا من العنب, اور ایک ان کا جرم بھی ساتھ بیان کیا ہے, فاضل بھی ہیں, عالم بھی ہیں, لیکن ایک جرم بھی ساتھ ہے. جرم کیا ہے؟ یعتقدون, وہ یہ عقیدہ رکھتے, یہ سمجھتے تھے, اللہ خمر الا من العنب, کے شراب تو صرف اور صرف کھجور, صرف اور صرف انگور کی ہوتی ہے, صرف انگور کی. وان ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه, اور جو شراب انگور اور کھجور کے علاوہ ہے وہ حرام نہیں ہے. الا مقدار ما يسكر, الا یہ کہ اتنی مقدار میں پیا جائے کہ جسے نشہ ہو جائے. یعنی اگر آپ کے پاس ایک بوتل ہے شراب کی, پوری پینے سے تو نشہ ہو جاتا ہے, اگر آدھی پیئے نشہ نہیں ہوتا, تو آدھی پی لیا کرتے تھے. جبکہ انگور کی بھی نہیں ہے اور کھجور کی بھی نہیں, کسی اور چیز کی ہے, اگر پوری پیتے تو نشہ نشہ ہوتا ہے، وہ کم پی لیتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے طویل ہے کہ نہیں، طویل ان کے پاس، یہ سمجھتے کہ یہ جائز ہے. وہ شربون میں اعتقدون حلہ، اور وہ ایسی چیز پیتے تھے جس کو وہ حلال سمجھتے تھے. کتنی خطرناک بات ہے، حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے کہ نہیں؟ بس لعنت کی بات کفر تک بھی پہنچ سکتی ہے، لیکن ان کے پاس عذر ہے، کفر تو دور کی بات ہے، لعنت بھی ان پر نہیں بھیجی گئی. فلا یجوز ان یقال، جیسا فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کہ یہ کہا جائے، ان ہؤلاء مندرجون تحت الوعید، کہ ان سب پر بھی وہ وعید لاگو ہوگی. لما کان من العذر الذي تأولوا به، کیونکہ ان کے پاس عذر تھا جس وجہ سے انہوں نے تأویل کی ہے. او لموانع اخرى، یا کوئی اور بھی موانع رکاوٹیں ہو سکتی ہیں. فلا یجوز ان یقال، یہ جائز نہیں کہ ایسا کہا جائے. ان الشراب الذي شربه ليس من الخمر الملعون شاربها، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم کہ جو شراب وہ پی چکے ہیں یا پیتے تھے وہ شراب نہیں ہے جس کو پینے والا ملعون ہو. ہم یہ تو مانتے وہ شراب تھی اور حرام بھی تھی اور پینے والا بھی ملعون ہے جو بھی پیتا ہے، لیکن بعینی کسی نے پی ہے، ان افاضل میں سے پی ہے، ان کے پاس کوئی وجہ ہے، ان کے پاس کوئی تأویل ہے، یا کوئی بھی وجہ ہے جو ہم نہیں جانتے. کچھ وجہ، ایک تو ہم یہ جانتے کہ تأویل ان کے پاس ہے جیسے کہ بیان کیا ہے، یا اور بھی تو ہو سکتی ہے، کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے، اس لیے یہ ماننا کہ حرام الگ بات ہے، لیکن یہ وعید میں شامل ہے کہ نہیں، جو اصل بات ہو رہی ہے وعید ان پہ لاگو نہیں ہوتی. بین سبب القول العام لابد ان يكون داخلا فيه، جو عام قول ہے اس میں تو وہ شامل ہے. ولم يقم بالمدينة خمر من العنب، اور مدینہ میں اس وقت جو ہے وہ انگور کی شراب موجود ہی نہیں تھی. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع للخمر، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی شراب بیچنے والے پر بھی. وقد باع بعض الصحابة خمرا حتى بلغ عمر، اور بعض صحابہ جو ہیں شیخ اسلام فرماتے ہیں شراب بیچتے رہے یہاں تک کہ سیدنا عمر کو خبر ملی. فقال قاتل الله فلانا، سيدنا عمر فرماتے ہیں قاتل الله فلانا، فلان ہلاک ہو جائے، کیسا کام کرتے ہیں. الم يعلم، کیا وہ نہیں جانتا، ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن الله اليهود، لعنت ہو یہودیوں پر، حرمت عليهم الشحوم، ان پر جو مردار جانور تھے ان کے، اور جو سور وغیرہ ویسے حرام، مردار جانور کی جو چربی ہے ان سے منع کیا گیا تھا کہ اسے استعمال نہ کرو. فباعوها، بس استعمال تو نہیں کیا لیکن ان سے بیچا. واکلوا اثمانها، بیچ کر جو پیسہ ملا وہ پیسہ لے کر کھا گئے. سبحان اللہ، یہ سے مسلم کی روایت ہے. ولم شیخ صاحب فرماتے ہیں ولم یکن یعلم ان بیعها محرم، وہ جو صحابی تھے ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بیچنا حرام ہے. ولم يمنع عمر رضی اللہ عنہ علمه بعدم علمه ان يبين جزاء هذا الذنب، تو پھر یہ کیوں فرمایا قاتله الله؟ دو چیزیں ہیں، ایک جرم جو ہوا وہ جرم ہے حرام ہے، اس کو بیان کر دیا اس کی سختی کے ساتھ، اور پھر وہ شخص جس نے یہ کیا ہے اس پر وعید ہے، وعید نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اس کی خبر ہی نہیں تھی، وہ معذور ہے، لیکن جس کو پتہ ہے وہ معذور نہیں ہے. سر عمر کو پتہ تھا، علم تھا، اس لیے سختی سے منع فرما دیا. جس کو علم نہ تھا اگر بیچا بھی تو یہ سمجھ کے بیچا کہ پینا تو حرام ہے لیکن کیا بیچنا بھی حرام ہے. دس روایت ان کو ملی نہیں، روایتیں پتہ کتنی، بہت شراب کے بہت ساری روایات ہیں، اور سارے صحابی ایک وقت میں موجود بھی نہیں ہوتے تھے کہ ساری روایات ایک وقت میں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ ذرا زندگی مبارک دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ 23 سالہ زندگی میں، بعض یہ تصور کرتے ہیں کہ سارے صحابہ 23 سال دن اور رات ایک ہی جگہ پہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. اگر یہ ممکن ہے تب تو ممکن ہے کہ سارے کے سارے سب صحابہ کو آتا تھا اور شاید کوئی بھی صحابی غلطی نہ کرتا. بعض مسائل بعض صحابی ایک مرتبہ سنتے تھے پھر بھول بھی جاتے تھے، بشر ہیں. بعض اوقات مجلس میں ہوتے نہیں تھے، بعض صحابہ پہنچا دیتے تھے، بعض اوقات پہنچا دے بھی نہیں تھے، تو جو گھریلو معاملات ہیں باہر والے نہیں جانتے تھے، جو باہر والے معاملات ہیں وہاں تو میں گھریلو گھر کے اندر نہیں جانتے تھے، بہت سارے مسائل بہت سارے صحابہ نہیں جانتے تھے. ہمیں تو بعض وہ حیران ہو رہے ہوں گے نا، اگر یار ہم نے تو ابھی پڑھا ہے کہ بیچنے والے پر بھی لعنت ہے، اب صحابی کیسے بیچ سکتا ہے؟ تو حدیث ضعیف ہے. دیکھیں یہ بڑا آسان معاملہ، یہ ضعیف وہ ضعیف کرنا بغیر علم کے بات کرنا یہ جاہلوں والی بات ہے، یہ ثابت ہے. اب بات کریں، اب کیا جواب ہے؟ کوئی ہے نہیں، اسے علم نہیں کہتے. علم یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ ثابت ہے، اب تمہارے پاس کیا جواز ہے اور کیا جواب ہے کہ صحابی پر وعید جو ہے نا، یا اس بڑے عالم پر، سنی عالم پر یہ وعید لاحق نہیں ہوئی ہے، یا اس وعید میں شامل نہیں ہے، یہ اس وعید کے حقدار نہیں ہے، اسے علم کہتے ہیں. اور شیخ الاسلام یہ چھوٹا سا رسالہ اس نے بیان کیا ہے تاکہ ہر مسلمان علماء کی قدر و قیمت جانے. جب یہ سنی عالم ہے، اس نے زندگی ساری قرآن اور سنی خدمت پہ لگائی ہے، پہ غلطی ہو گئی بس نکال دیں اسے غلطی پر، اور جو بھی اس نے زندگی گزاری ہے ایک غلطی پر اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیں یا اسے دائرہ سنت سے خارج کر دیں. اصول اصول ہوتے ہیں، اصول میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. جسے میں بار بار بیان کرتا ہوں، ان فروعی مسائل میں مسئلے ہی ایسے ہیں. اسے دیکھیں صحابہ کرام میں عقیدہ اصول میں اختلاف کیوں نہ تھا، اگرچہ ہر مجلس میں نہیں موجود تھے لیکن عقیدے کے اصول قرآن مجید میں کھول کھول کے بیان کر دیے ہیں، وہ قرآن سب کے پاس پہنچا ہے. اور جن مسائل کی مزید وضاحت ضرورت تھی سبحان اللہ وہ ان تک پہنچی. ارکان ایمان میں کسی سب نے غلطی نہیں کی، اگر جب ارکان ایمان کی بات ہوئی تو سیدنا جبریل کی روایت میں سارے صحابہ موجود تھے کیا اس وقت؟ نہیں موجود تھے، لیکن اللہ تعالی کا یہ خاص کرم ہے اس امت پہ کہ جن مسائل میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے وہ مسائل اتنی خوبصورت انداز سے اور اتنی کھول یعنی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں کہ بچہ بھی سمجھ لیتا ہے اور جان لیتا ہے. اگرچہ آج بہت سارے بزرگ سمجھنے سے قاصر ہیں لما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. دوسرے مسائل کیوں ایسے نہیں ہیں؟ یہ آزمائش ہے. اگر سارے مسائل ایسے ہوتے پھر دین کیا ہوتا؟ پھر اس میں استنباط اور عمل اور سمجھ اور یہ ساری چیزیں کہاں ہوتی؟ اور اسی آزمائش سے درجے بلند ہوتے ہیں اور اسے آزمائش سے ہی پاؤں پھسلتے ہیں. نعوذ باللہ. ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولم يكن يعلم ان بيعها محرم ولم يمنع عمر رضي عنه علمه بعدم علم ان يبين جزاء هذا الذنب ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به. اور یہ سخت اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے، تاکہ اس کو بھی پتہ چل جائے جس کو خبر جو پہنچائے گا، سن عمر تو یہ فرمایا قاتل اللہ فلان، ہلاک ہو جو تم نے یہ کیا کیا ہے، اس لیے تاکہ سننے والا بھی جان لے کہ حرام ہے، کرنے والا بھی جان لے حرام ہے، اور آج ہم پڑھ رہے ہم بھی جان لے کہ کتنی بڑی بات ہے. شراب نہ پی جاتی ہے اور نہ ہی بیچی جاتی ہے، شراب کے تعلق سارے معاملات حرام ہیں. وقد لعن العاصر المعتصر، اور شراب کے تعلق سے نچوڑنے والا جس نے چوڑ جائے، وہ دونوں جو ہیں ان کے لیے دونوں پر لانت ہے. وہ کثیر میں فوقہ جو وزون علی رجو ان یعصر لغیر عینبا، اور بہت سارے فوقہ یہ جائز سمجھتے ہیں کہ کسی کے لیے شراب نچوڑنا جائز ہے، خود نہ پیو کسی کو بنا کے دے دو، تیار کر کے دے دو. وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ مِنْ يَتِي أَنْ يَتَخِذَهُ خَمْرًا، اگرچہ وہ یہ جانتے بھی ہے کہ جس کو یہ انگور، دیکھیں بات انگور کی ہو رہی ہے، انگور نچوڑنا، انگور کے شربت، انگور کو نچوڑ کے دینا، اب انگور ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس شخص نے شراب بنانی ہے یقیناً، اس کو بیچنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. ان کو انگور آپ کو دیتے نچوڑ کے دیں، نچوڑ کے دیں گے؟ جائز نہیں ہے. کیونکہ اس زمانے میں خاص جگہ تھی جہاں پر یہ فروٹ نچوڑے جاتے تھے، تو ان کا کام یہی تھا. تو بعض وقت کہا جائز ہے، تم نہ پیتے ہو اور نہ ہی تم شراب دیتے ہو، تم تو انگور دے رہے ہو، تمہیں انگور دیتا ہے تم اس کی شراب شربت بنا کے دے دیتے ہو، نچوڑ کے دے دیتے ہو، عصیر بنا کے دے دیتے ہو، تمہارا کیا قصور ہے؟ لیکن بعض فقہا نے کہا، جیسا مرتے اکثر الفقہا اس زمانے میں، کثیر میں فقہا سے کثیر میں فقہا بہت زیادہ فقہا، وہ یہ کہہ رہے کہ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ مِن نِيَتِهِ أَنْ يَتَّخِذَ خَمْرًا، کہ وہ جانتے جو خرید رہا ہے اس کی نیت میں ہے کہ اس نے شراب بنانی ہے، تب بھی کہتے ہیں جائز ہے. فهذا نص في لعن العاصم على العلم بأن المعذور تخلف الحكم عنه لمانع. ابھی ہم نے حدیث پر اس میں ہے کہ نہیں؟ عاصم تو صرف دونوں ہیں کہ نہیں؟ لعنت میں شامل ہیں کہ نہیں؟ اب یہ حدیث اس کو ملی نہیں ان فقہا کو، ممکن ہے اس سب گروہوں کو نہ ملے، ممکن ہے ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں یا دو استادوں کے شاگرد ہیں، اس جگہ پہ حدیث پہنچی نہیں ہے، فتوا دیا کہ نہ دیا؟ دے دیا فتوا. جو حدیث پہنچی ہے پینے کی پہنچی ہے، یہ بیچنے کی پہنچی ہے، اب نچوڑنے والی کہاں حدیث ہے؟ یا جو پینا چاہتے اس تک یہاں پر بھی تعویل آ گئی ہے، تعویل کی وجہ سے انہیں یہ عمل کیا جس کی وجہ سے ان سے یہ خطا ہوئی ہے. آج درس اتنا کافی، اگلے درس میں عورتوں کے تعلق سے بھی ایک بات ہے، بہنوں سے انشاءاللہ یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. ایک اہم بات ہے الواصلہ والموصولہ کے تعلق سے بات کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. انگور کا جوس نچوڑنا اس شخص کے لیے جس نے شراب بنانی ہو حرام ہے. آپ سمجھے نا، ہم کیا جو بھی اسے خریدتا ہے وہ شراب کے لیے خریدتا ہے؟ ہم تو انگور کا جوس پینے کے لیے بھی لیتے ہیں، جوس سمجھ کے پیتے ہیں. لیکن ایک شخص ہے اس کو پتا ہے، بیچنے والے کو، میرا پڑوسی ہے جسے شراب بنانی ہے، اس کو بیچے گا؟ اس کو نہیں بیچے گا. اور جس نے فتویٰ دیا کہ جائز ہے اس کو نہیں بیچنا، کس بنیاد پہ دیا؟ ہاں اپنے علم کی، اس کو دلیل پہنچی نہیں ہے کہ نچوڑنے والی دلیل اس کو پہنچی، یہ بھی ملے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس فتویٰ دے دیا اس نے. لیکن جس کو پتا ہے وہ فتویٰ دیتا ہے کہ دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہیں. تو بھول تو گئے بھائی، تو میں کہہ رہا ہوں نا، بھول تو موانع میں سے ہے نا، حجت قائم کرنا ضروری ہے. پھر یہ بات بھی سمجھ لیں، ابن تیمیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، میں چاہتا تھا درس کے آغاز میں بیان کروں. فرماتے ہیں لا يلزم اذا كان القول كفرا، اس کتاب میں نہیں، مجھے فتح ہوں دوسری جگہ فرماتے ہیں، یہ لازم نہیں ہے اگر کوئی قول کفریہ ہو، کفریہ قول، دین کو گالی دینا، نعوذ باللہ، کوئی بھی کفریہ قول ہے، ان يكفر كل من قاله، جو شخص بھی اس قول کو کہتے وہ کافر ہوتا ہے، یہ لازم نہیں ہے. مع الجهل والتأويل، جهل وتأويل کی وجہ سے، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين، کفر کا ثابت ہونا کسی متعین شخص کے لیے، كثبوت الوعيد في الآخرة، جیسا کہ وعید آخر بند کسی شخص کے لیے ہو، في حقه وذلك له شروط وموانع، آخرت میں فلان دنیا میں شراب پیتا، آخرت میں ملعون ہے، آخرت میں جہنمی ہے، کہہ سکتے ہم؟ آخرت کا وعید اس سے تعلق نہیں ہے اس کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک صحابی ہے کئی مرتبہ شراب پی ہے، کوئی کہہ سکتے ہیں جہنمی شخص ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی صحابی نے برا بلا کہا تو آپ اس صحابی کو منع کیا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، پیتا شراب ہے اور آپ سے اللہ سے محبت بھی کرتا ہے، عجیب سی بات ہے. لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہنمی ہے؟ تو آخرت میں شخص فرماتے جو آخرت کی وعید ہے اس کو ہم دنیا کے معاملات میں نہیں کہہ سکتے کہ فلان شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا، فلان شخص جہنمی ہے، متبعی نہیں. لیکن عمومی طور پہ ہر کافر جہنمی ہے، ہر شراب پینے والا فاسق ہے، اور ہر فاسق جہنمی ہے، ہر ظالم جہنمی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن فلان شخص کے بارے میں کوئی شخص بھی نہیں کہہ سکتے. اس لیے عقیدے کے اصول میں سے کیا ہم نے بیان کیا تھا، ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، کسی مسلمان کے لیے ہم یہ گواہی نہیں دے سکتے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، الا بدلیل، بارک اللہ، اس میں دلیل آئی ہے کہ فلان جنتی ہم کہتے جنتی ہے، دلیل آئی ہے جہنمی ہم کہتے جہنمی، جس کے دلیل نہیں آئی بعین نہیں کہہ سکتے ہم. ہو سکتا ہے مرنے سے ویسے توبہ کر لی ہو، ہمیں پتہ ہے دنیا کے معاملات میں کہیں گے کافر ہے، دنیا معاملات میں، لیکن کیا وہ جہنم میں ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ اعلم، واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.